بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ یہ کیا ہے، ہم سب سے مطالبہ کیا ہے، اور بہت اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. خطاب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ظاہر ایمان والے ہیں تو ایمان والے اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ظاہر ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہونا اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ ہو کہ پورا اسلام ہے کیا. اس سلسلے میں خاص طور پہ دو باتیں بتانی ہیں آج انشاءاللہ. ایک اس پر، ایک عنوان پہ بات کر لیں گے، پھر کبھی اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ دوسرے عنوان پہ. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو چکا تھا، اسلام کا آخری دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور حیات کا، یعنی اسلام مکمل ہو چکا، قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت نازل ہو چکی کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل طور پر امت کے سامنے آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے بھی فارغ ہو گئے. حجۃ الوداع کے بعد کا جو وقت ہے وہ تو تھوڑا سا عرصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ایک شخص آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا کہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ یہیں کا ہے. اس لیے کہ جب کوئی باہر سے سفر سے آتا تھا تو اس پر علامات نظر آ جاتی تھیں کہ باہر سے آیا ہوا ہے، پتہ چل جاتا تھا. اس زمانے کے سفر ہماری طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ گاڑی میں بیٹھے اور پہنچ گئے، پلین میں بیٹھے اور پہنچ گئے. ظاہر ہے اونٹوں کا سفر ہے، صحرا وغیرہ کا علاقہ ہوتا تھا، پورا ہر طرف گرد و غبار، آنے والے کے چہرے، کپڑے، ہر چیز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ باہر سے آیا ہوا شخص ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے کہ شدید سواد الشعر، شدید بیاض الثياب، کپڑے بالکل سفید، صاف ستھرے کپڑے، جو کہ عام طور پہ شہر میں رہنے والوں کے بھی کم ہوتے تھے، ان کے بالکل سفید صاف ستھرے کپڑے، اور ان کے چہرے کے داڑھی کے بال اور سر کے بال بالکل سیاہ تھے. ایک تو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ صحت مند و جوان تھے، یعنی بڑھاپا نہیں تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی گرد و غبار میں، مٹی میں جب انسان صحرا میں سفر کرے گا تو کیا ہوگا، وہ کالا کالا رنگ نہیں رہتا، اس کا رنگ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، مٹی وغیرہ کے آثار، گرد و غبار کے آثار. تو انتہائی بالکل شدید و سواد الشعر. فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی آثار ان پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے کہ کہیں باہر سے آئے. اس کا مطلب ہے پکی بات ہے کہ یہیں کا ہے وہ. لیکن مدینہ منورہ تو اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے تھے. ولا یعرفہ منا احد، کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہاں سے، تو یہاں کوئی نہیں جانتا ان کو، ایسے شخص ہیں اور تو یہاں کے بھی نہیں ہیں اور باہر کے بھی نہیں ہیں، تو یہ ہیں کون؟ سب کی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ سب کی توجہ ہو جائے کہ یہ کوئی شخص، کوئی نیا شخص ہے، کیا ہے، یعنی اس کے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز ایسی ہو رہی ہے کہ صحابہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں. ولا یعرفہ منا احد، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں تو آپ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ تو بیٹھتے تھے ذرا ادب سے بیٹھتے تھے ذرا فاصلے سے، یہ بالکل قریب، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو ادب کے لحاظ سے بھی عجیب معلوم ہو رہا تھا، دوسرا یہ بھی تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہے، پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بہت ضرورت مند ہوتا ہے تو اچھا بالکل پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، مطلب آپ سے کچھ کام ہے۔ صحابہ پوری طرح متوجہ ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والے شخص نے اپنی ہتھیلیاں یا تو اپنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر رکھ دیں، جیسے انتہائی ضرورت مند مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ضروری بات پوچھنی ہے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد، اب آنے والا شخص سمجھدار تھا اور سمجھدار شخص یا محمد کہے، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا ہے، قرآن کے احکام نازل ہو چکے تھے، اب یہ آنے والا شخص سمجھدار بھی لگ رہا ہے لیکن یا محمد کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ اور متوجہ ہوئے کہ اچھا یہ کیا بات ہے۔ آنے والے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، یہ سوالات جب ہو گئے تو ان سوالات کے بعد سوالات کے جوابات وغیرہ ہو گئے، اب صحابہ سب پریشان کہ کیا بات ہے، کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، جب جواب دے دیا تو فرمانے لگے ہاں آپ نے صحیح کہا۔ اب صحابہ پھر کہ اچھا آنے والے کو اگر پتہ تھا تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے، امتحان لینے آیا تھا، اور پتہ کیسے چلا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے کبھی آیا نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، سیکھنے کے لیے اور کوئی تو جگہ تھی نہیں، کیسے سیکھتا؟ تو اس کو معلوم ہے تو کیسے معلوم ہے، اور اگر معلوم تھا تو پھر پوچھا کیوں، اور پھر آپ کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، ہر چیز عجیب ہو رہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان اور اخبرنی عن الساعہ، چار سوالات ہیں، میں تو اپنے انداز سے مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ چار سوالات ہیں۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وغیرہ جو عقائد ہیں وہ بتا دیے بنیادی۔ پھر پوچھا اچھا اسلام کیا ہے، اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ایمان اور اسلام، مومن ہے مسلم ہے، فرق ہے دونوں میں تھوڑا سا، کہ ایمان کا اصل تعلق عقیدے سے ہے، انسان کے دل سے، اور اسلام کا اصل تعلق انسان کے ظاہر افعال سے ہے، اگرچہ ظاہر ہے جو مسلمان ہوگا وہ مومن ہوگا، جو نماز پڑھ رہا ہے تو ایمان کی وجہ سے ہی نماز پڑھے گا وہ، اور اگر کوئی شخص دکھا لے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ایمان بھی نہیں، وہ منافق کہلائے گا۔ پھر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو کلمہ پڑھے گا تو نماز بھی پڑھنی چاہیے اس کو، تو ظاہر ہے ایمان کے لیے اسلام ضروری ہے، اسلام کے لیے ایمان ضروری ہے، دونوں چیزیں ہیں تو ضروری، لیکن اصل کے اعتبار سے، اور بہت سی مرتبہ یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی کر دیتے ہیں، مؤمن کہہ کر مسلم، مسلم کہہ کر مؤمن کہہ دیتے، مراد لے لیتے ہیں، لیکن اصل کے لحاظ سے ایمان اس کا تعلق دل اور عقیدے کی باتوں سے ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا وغیرہ جو عقائد ہیں، یہ ماننے سے متعلق ہے، اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، عقائد کہا جاتا ہے، اور جو اس کے تقاضے پر عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں، باقی جو بھی چیزیں ہمارے ظاہری افعال جو کرنے کے ہیں، یہ سب اسلام کہلاتے ہیں۔ اخبرنی عن الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں بتا دیں، اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنیادی باتیں بتائیں، انہوں نے کہا ہاں صدقت، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر فرمایا، انہوں نے آنے والے نے سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ یہ تو عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تو عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تصور قائم نہیں ہوتا، وہ تصور قائم کرو ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ فرمایا کہ یہ احسان ہے۔ اس کے بعد سوال یہ کیا کہ اچھا قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب آئے گی، فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت ایسی چیز ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جو سوال کرنے والا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا، نہ مسئول جانتا ہے نہ سائل جانتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی بھی آئندہ آنے والا بھی قیامت تک اس سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ ہر مسئول ہر سائل اس میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، یہ فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. اچھا تو کچھ علامات ہی بتا دیجئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرما دی. بہرحال روایت میں تو تفصیل ہے، میں جو اصل اس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جب واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوچ میں تھے کہ یہ کون تھے، کیا ہوا تھا، یہ شخص سمجھ میں نہیں آئے کون ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھ سے پوچھا تھا اتدری من السائل، جانتے بھی ہو کہ یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، مجھے تو معلوم نہیں، آپ جانے، اللہ کے رسول جانے اور اللہ جانے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اسی وجہ سے احادیث حدیث جبرائیل کہلاتی ہے. آگے والا حصہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. یہ اہم حصہ ہے کہ یہ جتنے سوال جواب جو بیان کیے گئے تھے یہ دین ہے، یہ مکمل دین ہے، یہ دین کی تعلیمات کا ایک اہم اجزاء ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر چھوٹ گئے تو دین کامل نہیں ہو سکتا ہے. انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حالانکہ آیتیں نازل ہو چکی، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، لیکن اب پورے دین اسلام کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس انداز سے سوال جواب کر لو تاکہ امت کے سامنے ہمیشہ ایک بات آ جائے، صحابہ کے سامنے بھی، امت کے سامنے بھی آ جائے کہ مکمل دین کی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے. یہ چار بنیادی چیزیں ہیں. ظاہر ہے چوتھی چیز تو عقائد میں آ جاتی ہے قیامت کے بارے میں، تو تین بنیادی چیزیں ہو گئیں، ایمان، اسلام اور احسان. یہ مکمل دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہو گیا. اب پہلی چیز، یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں عقائد، ایمانیات سے متعلق جتنے بھی عقائد میں بھی بہت سے ہم لوگوں کی مطالعہ اور ہم لوگوں کی یعنی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، لیکن بنیادی عقائد کم از کم سب کے علم میں ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے علم میں ہونے چاہیے. خاص طور پہ آج کل یہ عقائد کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، رسول، ہم رسول کو مانتے ہیں. نہیں، عقائد کے بارے میں بنیادی باتیں کم از کم تعلیم الاسلام اور اس طرح کی بعض کتابیں ہیں جن کے شروع میں عقائد کی بنیادی آسان الفاظ میں ہمیں، ہمارے بچوں کو یہ بات، ہمارے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. نئے نئے فتنے عجیب عجیب طرح کے آ رہے ہیں کہ عقائد پر حملے کرتے ہیں، عبادات وغیرہ سے نہیں روکتے، عقائد پر سیدھا حملہ کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سے بچوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، ہم مانتے ہیں نبی ہیں، لیکن اچھا اب کسی نے قادیانی نے آ کر دعویٰ کر دیا نبوت کا، بیچارے وہ بھولے ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ بات مضبوطی سے سب کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبوت ملی ہے، چاہے جس درجے کی بھی نبوت ہے، نبوت کا کسی طرح کا دعویٰ وہ جھوٹا ہی ہوگا، وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. نہیں، یہ بنیاد ہے. اگر اس کو مانتے ہوئے بھی کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، دھوکہ دیتا رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی مانتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا وہ قائل ہے، تو وہ ظاہر ہے اسلام سے نکل گیا، اسلام نہیں ہے. بہرحال یہ بنیاد ہے، عقائد ہیں، ایمان ہے. تو یہ تو خیر اس کی تعلیمات عموماً ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی کمزوری رہ جاتی ہے. دوسری چیز ہے ظاہری افعال جو ہم کرتے ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، لیکن یہ بھی اس میں بھی بڑا میدان ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں اسلام میں جو اسلامی احکام ہیں. یہ بھی یعنی صرف نماز، روزے اور مسجد کی حد تک نہیں ہے، عبادات کی حد تک اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو بہت عموم ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس پر مزید بات کریں گے، لیکن یہ بات تو ذہن میں اکثر کہ ہے ہی کہ اسلام کی تعلیمات کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے بلکہ ہمارے معاملات میں بھی ہے. ہم بزنس جو کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے صحیح غلط کیا ہے، ہمارے گھر کے معاملات میں بھی ہے، ہمارے پڑوسیوں کے معاملات میں بھی، ہر جگہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ ہے خیر، یہ ظاہری جو کرنے کے جو کام ہیں یہ اسلام کے احکام کہلاتے ہیں. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، احسان ہے. احسان کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، لفظ تزکیہ سے بیان کیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. زکوٰۃ کا لفظ آ گیا. اب یہ زکات قرآن کی بھی جامعیت بڑی عجیب ہے، لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکات والا عمل کرتے ہیں، یعنی پاکی والا عمل کرتے ہیں۔ اب پاکی والا عمل کیسا ہوتا ہے؟ یعنی انسان اپنے مال کو، مال سے گند نکال دیتا ہے، وہ بھی پاکی والا عمل ہے کہ مال کو، اس لیے کہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو انسان زکوٰۃ جو نکالتا ہے، اوساخ الناس، یہ میل ہے جو لوگ دے رہے ہیں اور فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں، اپنے مال کا میل اور گند نکال کر وہ دے دیتے ہیں، باقی مال صاف ستھرا اور پاکیزہ بن جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا عمل ہے۔ اسی طرح انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو دل کا میل بھی، بخل بھی نکلتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، تو دل کے اندر جو مال کی جو لالچ ہے، جو بخل ہے، حرص ہے، ان چیزوں میں کمی آتی ہے، تو دل کا میل بھی نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عموم کے اعتبار سے بھی دل کا میل نکالنا یہ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ میں آ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ میں دونوں باتیں آ گئیں، زکوٰۃ ادا کرنا بھی آ گیا جس سے مال کا میل بھی نکلتا ہے اور دل کا میل بھی، اور اسی طرح لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اس لیے کہ لِلزَّكَاةِ مُؤَدُّونَ نہیں فرمایا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فاعلون زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، تو جس میں قلب کا تزکیہ بھی آ گیا، قلب کا تزکیہ کرنا اور دل کو میل سے، گندگیوں سے پاک کرنا، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اس آیت میں اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم کی آیت، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ایک سے زائد جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس کے مقاصد جو بنیادی بیان فرمائے ہیں، اس میں چار بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں، چار بنیادی مقاصد، یتلو علیہم آیاتی، حالانکہ عرب تھے، عربی تو کوئی بھی کتاب عربی کی پڑھ لیتے، لیکن قرآن کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے، وہ عام عربی کی کتاب کی طرح نہیں ہے کہ اچھا جیسے یہ پڑھ لیں اس کو، نہیں، اس کی تجوید ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی سند ہے پوری کہ اپنے استاد سے ہم نے پڑھا، انہوں نے ان کے استاد سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا، یہ پوری سند ہے کہ کس طریقے سے یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے بہت عام ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن باقاعدہ یہ سند بھی محفوظ ہے کہ کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ پھر یہ ایک طریقہ نہیں ہے، سات تو مشہور ہیں سبع قراءت، لیکن سات بھی نہیں، دس تو متواتر قراءت ہیں، اس کے علاوہ بھی بعض قراءتیں ہیں، تو یہ تمام کے تمام منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی سند محفوظ ہیں۔ بہرحال ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یتلو علیہم آیاتی، نمبر دو، دوسرے چار کام ہیں مختلف ترتیب سے قرآن میں بیان کیے گئے۔ ایک تو ہے قرآن کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا، یہ بھی مقاصد میں سے، پڑھنا اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا۔ دوسرا ہے قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے معانی اور تفسیر، یہ بھی بعثت کے مقاصد میں ہے۔ اور اسی طرح یعلمہم الکتاب، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، اور والحکمہ، اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر کے علاوہ اور بھی کام کی اور حکمت کی باتیں امت کو سکھانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنتیں، آپ نے زندگی میں عمل کر کے جو دکھایا، جو زبان سے ارشاد فرمایا، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ، اس کو سمجھنا، اور اس کے علاوہ اور حکمت اور سنت کی تعلیمات، اور چوتھا جو کام بیان کیا گیا ہے ترتیب کے اعتبار سے، کہیں دوسرے نمبر پہ، کہیں چوتھے نمبر پہ، تو چوتھا جو کام بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یزکیہم، کہ وہ صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، وہی تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دلوں کا جو گند ہے اس میں سے گند نکالنا، اس کے درجات ہیں، ظاہر کفر و شرک کا گند نکالنا تاکہ اس میں توحید اور ایمان آ جائے، اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے اس میں ترقی ہوتے ہوتے انسان جہاں تک بھی جائے، اس کی ظلمتیں، اس کی گندگیاں جتنی دور ہوں گی اتنا نور ایمان اس کے اندر آ جائے گا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نقل فرمائی کہ قیامت کے دن کوئی شخص نجات نہیں پائے گا، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا، ایسا دل جس میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، اور اسی طرح نہ کوئی گند ہو، نہ کبر ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، صاف ستھرا دل اگر ہوگا تو وہ نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے کامل درجے کی نجات نہیں ہے، کامل نجات کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر یہ گندگیاں نہ ہوں، ات اللہ بقلب سلیم۔ تو بہرحال آیتیں دیکھیں تو بہت ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی، احادیث میں بھی اس کی جگہ جگہ تفصیل آتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہوں سے بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ تو بہت سے دل کے اعمال ہیں، بہت سے ظاہر کے اعمال ہیں، یہ سب مکمل دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب یہ جس کو میں بتا رہا ہوں تزکیہ، جس کی طرف عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے، اسی کو قرآن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ انسان عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، نماز نہیں کوئی بھی عبادت ہو، نماز میں کھڑا ہے یا کوئی اور ہے، تلاوت ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت اس طریقے سے کرے ان تعبد اللہ کانک ترا۔ ایک شخص کو کہیں کام پہ رکھا جاتا ہے کہ اچھا تمہیں یہاں آ کر کام کرنا ہے، وہاں جہاں جا کر کام کرتا ہے، مثلاً اس کے ذمے کوئی کام رہ دیا گیا، اچھا یہ کام کرنا ہے، مثلاً صفائی کا کام اس کے ذمے دے دیا گیا۔ اب بعض تو وہ ہوں گے جن کو ویسے ہی ان کی طبیعت میں ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے صحیح کرنا ہوتا ہے، یہ چیز تو بہرحال اسلام میں بھی پسندیدہ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جب کوئی کام کرے تو اچھی طرح کرے۔ اس میں صرف نماز کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایک مزاج انسان کا ہوتا ہے کہ جو کام میں کروں گا اچھی طرح کروں گا۔ ان اللہ یحب ان العبد اذا عمل عملا اتقنه، اس طرح کے قریب قریب الفاظ ہیں، پورے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، بہرحال ظاہر ہے کہ یہ تو مفہوم حدیث کا یہی ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو اس کو اچھی طرح کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب بہرحال ایک شخص کسی جگہ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو مینیجر ہے وہ آ کر دیکھ بھی رہا ہے، وہ مجھے آ جاتا ہے پہلے دن کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ تم صحیح طریقے سے کرتے ہو یا نہیں کرو، کرتے ہو اگر صحیح کرو گے تو میں تمہیں رکھوں گا ورنہ تمہیں ہائر نہیں کروں گا، تمہیں نکال دوں گا۔ تو اس کو جب دیکھ رہا ہے اور یہ سامنے کھڑا ہے تو اچھی طرح صفائی بھی کر رہا ہے اور اچھی طرح سب کام بھی کر رہا ہے جو اس کے ذمے ہیں، اسے کہ وہ تو نظر آ رہا ہے نا سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تو یہ چیز ہے، بس اتنا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا۔ یہ احساس دل میں لانا، یہ جو رکاوٹیں ہیں، جو حجاب ہے اس کو ختم کرنا، یہی ہمیں احسان میں سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ چیز سیکھنی ہے کہ یہ رکاوٹیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو جائے۔ یہی جس کو حدیث میں کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایک شخص ہے جو اونچائی سے ڈرتا ہے، اونچائی سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں اچھا چلو ہم تمہیں کہیں لے جاتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اس کے دوست مذاق وغیرہ اس مذاق میں اس کو لے جاتے ہیں کسی بلندی پر، لے جا کر اس کو کہتے ہیں چلو اب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ۔ اب تک تو وہ ڈر نہیں رہا تھا، اب دیکھا او اچھا اب گھبرا گیا، اب اس کی جان نکل رہی ہے، حالانکہ شیشے ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے، گر نہیں سکتا ہے، لیکن اس اونچائی پہ بعض جگہ ہوتی ہے ایسی اونچائی کی ہوتی ہیں، ایسی اونچائی سے اپنے آپ کو جب تک اس کو پتہ نہیں تھا تو کوئی ڈر نہیں تھا، اب جب نظر آ رہا ہے تو ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ نہ پہلے گرنے والا تھا نہ اب گرنے والا ہے، لیکن بس نظر آنے کے بعد حالت بدل جاتی ہے۔ بس یہی احساس، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بس یہ ہے کہ وہ ہمارے، چونکہ ہمارے خواہشات، ہمارے قلب کی ظلمتیں، ان چیزوں کی وجہ سے کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ وہ احساس ہمیں باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک شخص ہے جو ظاہر ہے شیر سے سب ڈرتے ہیں، ایک شخص ہے اس کو کسی کمرے میں کہا جاتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ، اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل اندھیرا ہے، وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بتی جلاتے ہیں، سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے، پہلے نہیں پتا تھا تو ڈر نہیں رہا تھا، لیکن اب اس کو پتہ چلا تو اچھا اب اس کو اچانک سے ایسا گھبرا گیا کہ شاید اس کی جان ہی نکل جائے۔ بس وہی چیز ہے، یہی یہ احساس پیدا کر لینا، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بس وہ احساس پیدا کرنا، ظاہر ہے وہ ایک لمحے میں نہیں آ جاتی یہ چیز ایک لمحے میں اچانک سے نہیں آ جاتی۔ حیات مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آیا، کوئی شخص آیا ان کے پاس، اچھا یہاں تو بڑی محنت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو یہاں تو بڑی محنت اور مجاہدے والے کام ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایسی تیار پوڑیاں مل جاتی تو ہم آپ کو بھی کھلا دیتے، ہم بھی کھا لیتے، یہ تو ظاہر ہے یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے، ویسے بیٹھے بیٹھے اگر مل جاتا، ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا ویسے ہی فوراً ایک لمحے میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل آئے ہیں اور دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو دین میں یہ سکھانے کے لیے آئے کہ یہ احسان بھی دین کا حصہ ہے۔ وہ کیا تھا؟ کیا عبادت انسان اس طرح کرے ان تعبد اللہ کانک ترا۔ اب اسی کو تزکیہ قرآن کریم میں کہا گیا، اسی کو پھر احادیث میں ہم دیکھیں تو اس کو احسان کہا گیا، اور پھر بعد میں اسی کا نام بدل گیا جس سے لوگ نفرت کرنے لگے کہ اچھا یہ نام کہاں سے آ گیا، بدعت، اسی کو بعد میں تصوف کہا جانے لگا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ تصوف کو لوگ تصوف کے مخالف رہے ہیں، اس کی ایک بات صحیح وجہ بھی ہیں، بعض غلط وجہ بھی ہیں، دونوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ تصوف کا نام لینے والوں میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے غلط غلط چیزیں بھی دین کے نام پر اس میں شامل کر لیں، بہت سی خلاف شرع چیزیں، کہ اچھا یہ بھی تصوف ہے، یہ بھی تصوف ہے، یہ بھی تصوف ہے، تو بہت سی غلط چیزیں دین اسلام میں داخل کر لیں تصوف کے نام سے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے لوگ آئے اور سازشیں ہوئیں، احادیث پہ بھی کوئی کم محنت نہیں ہوئی ہے، احادیث بنانے والوں نے کتنی حدیثیں بنائی ہیں، اسی وجہ سے علماء کو مستقل کام کرنا پڑا کہ حدیث موضوع بتانے کے لیے کہ یہ موضوع روایت ہے، اس کو نہیں ماننا ہے، فلانا تھا جو جھوٹا تھا جو حدیثیں بنایا کرتا تھا، اس پر محنت ہوئی، اس پر محنت ہوئی تو لوگوں نے یہ حدیثوں کو یہ نہیں کہا کہ حدیث کا انکار کر دو، بعض لوگ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہا کہ حدیث کا انکار کر دو اس وجہ سے کہ حدیث میں غلط کام ہوا ہے، نہیں، ہم صحیح اور غلط کو دیکھ کر صحیح کو لیں گے، ورنہ تو اسلام ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو محنت کی گئی قرآن پر، وہ بہت محنت کی گئی، لیکن قرآن تو بلفظ ہی، ہر لفظ اس کا، ہر اعراب اور ہر حرکت و سکون محفوظ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پوری ذمہ داری لی، لیکن قرآن کے معانی بھی، احادیث جو قرآن کریم کے معانی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اتنا ہے کہ اس میں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑی کہ اس کے، تو چونکہ احادیث بہت سی تھی، نقل کرنے والے بہت سے تھے، صحیح غلط کو اس میں پہچان حاصل کرنے کے لیے محدثین نے بڑا عجیب کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ ایک مستقل صرف اس دین اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ خوبی ہے، پہلے کسی دین میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے محنت کر کے صحیح غلط کو الگ کرنا اور اس کے درجات متعین کرنا، پھر اس کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو الگ کرنا، یہ صرف ہمیں دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بات ملے گی۔ تو بہرحال یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پہلی امتوں میں کیا تھا کہ قرآن ان کو جو کتاب ملی، بمستحفظو من کتاب اللہ، قرآن میں بمستحفظو من کتاب اللہ، ان کو ذمہ داری دی گئی خود اپنی کتاب کی حفاظت کرو، انہوں نے جتنا کر لیا کر لیا، نہیں کیا تو بدلنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے رہے کہ جس کی جو اس کی حفاظت کریں، اور قرآن کی حفاظت میں قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی ہے، قرآن کے معنی اور تفسیر اور معنی کی جو احادیث کی شکل میں معنی ہے اس کی بھی حفاظت ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی ہے، اب ظاہر ہے کہ احادیث کا کوئی اس وجہ سے انکار کر دے کہ اس میں غلط روایتیں بھی، موضوع روایتیں بھی آئی ہیں، تو ہم اس کا انکار کر دیں، ظاہر ہے ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ اسی طرح تصوف میں بھی غلط چیزیں کسی نے شامل کر دیں، اس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم احسان کو، تزکیہ کو، تصوف کو مانتے ہی نہیں اس وجہ سے کہ اس میں غلط چیزیں آ گئیں، ظاہر ہے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، صحیح اور غلط کو انسان دیکھ لے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر تصوف، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث، تو یہ نام کہاں سے آیا؟ نام بعد میں بنا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ شروع کا دور تھا تابعین، تبع تابعین کا جب دور آیا، تو دیکھا بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ جو دیندار طبقہ ہے ان میں راحت و آرام اور تعیش اور یہ چیزیں زیادہ آنے لگی ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کے دور میں جس طرح سادگی ہوا کرتی تھی اور سادہ لباس ہوتا تھا، سادہ کھانا پینا ہوتا تھا، وہ اصل اس طریقے کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لباس بھی سادہ پہنیں گے، بالکل اون کا لباس، تو سادہ اون کا لباس، سادہ کھانا، ان کی زندگی سادہ، یعنی علم بھی تھا اور علم کے ساتھ یہ سادگی بھی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سادگی اپنے لیے اختیار کی اور لباس میں اس زمانے میں بالکل سادہ لباس اون کا سمجھا جاتا تھا، صوف اون سے بنتا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام ہی پڑ گیا کہ اچھے صوفی ہیں، یہ صوفیہ ہیں۔ بہرحال اس کی وجوہات تو مختلف علماء نے بیان کی ہیں، 8-10 وجوہات بیان کی گئیں کتابوں میں کہ کیوں ان کو، یعنی تصوف تصوف کیوں کہلاتا ہے اور صوفی صوفی کیوں کہلاتا ہے، بہرحال اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن بنیاد اس کی ہمیں تو دیکھنا ہے، اصل بنیاد یہ ہے، نام بعد میں پڑا، نام جو بھی ہو، اس کی وجہ جو بھی ہو، اصل یہ تزکیہ ہے، اصل یہ احسان ہے، اسی کو بعد میں تصوف کہا گیا، بعضوں نے اس کو سلوک کہا، سلوک ہو تصوف ہو یہ ایک ہی چیز ہے، جس کو قرآن و حدیث میں تزکیہ اور احسان کہا گیا۔ اب بہرحال اس میں کیا سکھایا جاتا ہے، اب بس میں چاہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے، اس میں تصوف میں اور تزکیہ اور احسان میں کیا بات سکھائی جاتی ہے؟ بنیادی تعلیم دو چیزیں ہیں، دو بنیادی تعلیمات ہیں اس کی، نمبر ایک تخلیہ، نمبر دو تحلیہ۔ بعضوں کے لیے شاید الفاظ نئے ہوں، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا ترجمہ ہوتا ہے مزین کرنا، بس یہ دو کام کرنے ہیں. یعنی انسان کے، چونکہ اس کا تعلق پورا انسان کے دل سے ہے نا، اب ظاہری افعال تو نہیں، دل سے تعلق ہے، تو انسان کے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو کبر ہے، کبر پر ہم نے بات کی تھی، کئی دنوں تک بات چلی تھی، تو انسان کے اندر جو کبر ہے، بڑائی ہے، عجب ہے، دنیا اور مال کی محبت ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، یہ جو گند دل کے اندر بھرا ہوا، ان چیزوں کو دل سے نکال دو تاکہ یہ قلب قلب سلیم بن جائے. تو پہلے تو ان گندگیوں کو نکالنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب گند نکل گیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچھی چیزیں بھی تو بھرنی چاہیے، اب اس میں اچھی چیزیں ڈال دینا یہ تحلیہ کہلائے گا. تو بس یہ دو بنیادی کام ہے اس میں، تخلیہ اور تحلیہ، خالی کرنا ہے اور پھر اس کے اندر اچھی چیزیں بھرنی ہیں. جیسے انسان کسی جگہ کوئی باغ لگانا چاہتا ہے، کھیت اگانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے وہاں ویڈ وغیرہ اگا ہوا، وہ نکال دو. اچھا کوئی کانٹے دار درخت ہیں، اس کو نکال دو، جنگلی درخت ہیں ان کو نکالو، تاکہ کام کی چیزیں وہاں آ سکیں. تو سب سے پہلے وہاں سے گند نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اچھا اس میں مٹی کو نرم کرتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں، پھر جب کوئی پیداوار اگے گی تو اچھی اگتی ہے. تو اصل کے لحاظ سے یہاں پر کرنا یہی تھا، اور ہمارے اسلاف اور متقدمین میں یہی چیز ہوتی تھی کہ پہلے پوری طرح تخلیہ پہ دھیان دو. جیسا کہ ہم کسی زمین کو لیں گے تو سب سے پہلے کسی انسان نئے گھر میں جاتا ہے، پرانا طرح گند ہے، اس میں کئی ایکڑ زمانے سے استعمال نہیں ہوا، سب سے پہلے تو اس کی صفائی کرتے ہیں. اس بلڈنگ میں جو آئے تھے شروع میں، اب سے چند سال پہلے جب یہاں پہلی مرتبہ رمضان ہوا تھا، شاید بعض لوگ تو یہاں ہیں جو جانتے ہیں کیا حالت تھی نیچے کی، اور وہ انسپیکشن بھی ہونے والی تھی، اور عجیب سی حالت تھی. نیچے پانی جب جمع ہوا تھا تو اس کی وجہ سے پورا وہ جگہ سڑ گئی تھی، اور اس میں پورے اس کے یعنی ڈراپ سیلنگ کی جو ٹائلیں تھیں اس کا رنگ پورا بدلا ہوا تھا، پوری اس میں جیسے وہ فنگی ہو جاتی ہے نا، بالکل وہ سڑ گئی تھی پوری طرح. تو اس کو ٹائلوں کو نکالتے ہوئے جب تھے تو پورا گند اڑتا تھا، لیکن وہی رمضان میں بہت سے ساتھی تھے جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور ان سب چیزیں صاف کیں، اس کو نکالا تاکہ دکھانے کے قابل ہوں، انسپیکشن وغیرہ ہو سکے. بہرحال یہ ایک جگہ جب بند ہوتی ہے ایک زمانے تک، تو یعنی کہ اس کو پہلے سے پینٹ کرنا شروع کر دیں گے، پہلے گند نکالتے ہیں، جب گند نکل گیا اس کے بعد پھر اس کی صفائی کا کام، صفائی ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو اچھا ٹھیک ہے اب کارپیٹ بھی ڈالیں گے، رنگ بھی کریں گے اس کو. ظاہر ہے مزین کرنے کا کام بعد میں آتا ہے، پہلے تو گند نکالنے کا کام آتا ہے. ہمارے متقدمین میں یہی طریقہ رائج تھا. واقعہ میں نے شروع میں بتایا تھا، اس وقت تو چند ساتھی تھے، میں نے واقعہ شروع میں بتایا تھا، ہے شاہ ابو سعید گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہو کا، ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ. میں صرف مثال کے طور پر مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں. شیخ عبد القدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے اسلاف میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی. تو ان کے پوتے تھے، ان کے پوتے تھے، جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اب تو دادا کا انتقال ہو گیا، میں نے ان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا لیتا، لیکن چلو ٹھیک ہے، سمجھدار تھے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا دادا کا انتقال ہو گیا تو اچھا اب میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا سیکھنے کا. جیسے عام طور سے ہوتا ہے نا کہ اچھا بڑوں کے جانے کے بعد اچھا شیخ کا زمانہ میں نے پایا، میں اس وقت فائدہ اٹھا لیتا، اب کیا، اب تو شیخ کا زمانہ کیا، شیخ کے خلفاء کے زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال وہ دور بھی تھا کہ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس سے تھوڑا سا اور چلے جائیں، حضرت مدینہ نور اللہ مرقدہ، حضرت رائے پوری، بڑے بڑے حتم نے الیاس صاحب، یہ تمام حضرات موجود تھے. لیکن وقت بدلتا ہے، وقت چل جاتا رہتا ہے، بڑے جاتے رہتے ہیں. تو بہرحال ایک وہ وقت تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بھی تھے یہاں اس مجلس میں، ماشاء الحمدللہ ایسے ساتھی بھی موجود ہیں جو حضرت شیخ کے ساتھ جنہوں نے رمضان گزارے ہیں اور حضرت شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو بہرحال ایک وہ وقت تھا. اس کے بعد پھر دوسرا حضرت شیخ کے خلفاء کا دور آیا، لوگوں نے کہا اچھا اب حضرت شیخ جیسا تو کوئی ہے نہیں، تو پیچھے رہ گئے. اب وہ بھی نہیں رہے، اب تو وہ بھی نہیں رہے. بہرحال شاہ ابو سعید نور اللہ مرقدہ جو تھے، انہوں نے سوچا کہ اچھا دادا کا تو انتقال ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، وہ نہ صحیح، ان کے متعلقین میں، ان کے خلفاء میں جو بڑے ہوں، چلو میں ان سے جا کر فائدہ اٹھا لیتا ہوں. اپنی حد تک تلاش کیا، آگے بڑھے، اور پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہیں شیخ نظام الدین جو بلخ میں رہتے ہیں، ہندوستان سے بہت دور بلخ میں رہتے ہیں، تو وہاں پر میں جاتا ہوں اور ان سے جا کر فائدہ اٹھاتا ہوں. ان کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو بہت استقبال کیا، باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے، ان کا استقبال کیا، بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی دعوتیں کیں، کھانا کھلایا، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، خود نیچے بیٹھتے تھے کہ یہ تو ہمارے شیخ کے پوتے ہیں. جانے لگے تو ان کو کچھ ہدیہ پیش کر دیا کہ اچھا یہ آپ کے لیے کچھ رقم پیش کر دی. تو شاہ ابو سعید صاحب نے یہ فرمایا کہ میں یہ دنیا کی دولت لینے نہیں آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے تو بہت اکرام کیا, بہت خیال رکھا, آپ مجھے یہ پیسے دے رہے ہیں, یہ رقم دے رہے ہیں, میں دنیا کی دولت لینے نہیں آ رہا تھا, میں تو وہ دولت لینے آیا تھا آپ کے پاس سے جو آپ ہمارے دادا کے پاس سے لے کے آئے ہیں. اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے, اچھے جاؤ پھر ابھی واپس نہیں جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ. کیا کرنا ہے اب یہاں پر؟ اب گویا کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی اصلاح کراؤں اور اصلاحی تعلق ان سے قائم کروں. شروع میں انہوں نے بتایا نہیں تو ان سے احساس و اکرام ہو رہا تھا, جب انہوں نے یہ بتایا تو اچھا پھر تو حالت پھر کچھ اور ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے چلو اب جاؤ. یہاں پر حمام تھا جہاں لوگ غسل وغیرہ کیا کرتے تھے, پہلے زمانے میں ظاہر ہے گرم پانی کے انتظامات تو نہیں ہوتے تھے. کہا لکڑیاں جلانا اور اس کو گرم رکھنا اور پانی کو گرم رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, بس تمہیں وہیں بیٹھے رہنا ہے حمام کے پاس اور لکڑیاں جلا کر پانی کو گرم رکھنا ہے تاکہ مہمانوں کو سہولت رہے. اور دوسرا ہے کہ شکاری کتے ہوتے ہیں, ہم شکار کے لیے جایا کرتے ہیں, ان کتوں کا خیال رکھنا, ان کے کھانے وغیرہ کا خیال رکھنا یہ سب وہ تمہارے ذمہ ہوگا, اس کا جو بھی خیال کی جو کام ہے ان کو سکھا دیے, یہ کام تمہیں کرنا ہے. اب وہ عام مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ان کا کام ہے غسل خانے یا حمام کے پاس بیٹھ جانا, وہاں خدمت کرنا. کہاں تو وہ اعزاز اتنا تھا کہ اچھا شیخ کی جگہ اپنی جگہ وہ بٹھا رہے تھے, اور کہاں یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ اچھا اب حمام کے پاس بیٹھو, اب تمہیں یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں, بس وہاں بیٹھو اور اس کام میں لگے رہو. ایک عرصے تک وہ کام کرتے رہے, وقت پورا ہو گیا ہمارا, ایک عرصے تک وہ کام میں لگے رہے. اور پھر شیخ نے اپنے گھر میں, عام طور سے ہوتا ہے صفائی والیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں جو گند وغیرہ اٹھا کر لے جاتی ہیں, کچرا وغیرہ اٹھا کر لے جاتی ہیں, تو شیخ نے کہا کہ دیکھو وہاں حمام کے پاس ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے, وہاں سے گزر جانا. گندگی کا ٹوکرا وہ سر پہ اٹھا کے جاتے تھے, کہیں جا کر گند پھینک دیا, اچھا جاتے ہوئے ایسا کرنا کہ وہ جو وہاں بیٹھا رہتا ہے نا اس پر تھوڑا سا گرا دینا, اس طرح چلنا کہ تھوڑا سا اس پر گر جائے, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. وہ گئیں, وہاں سے گزر رہی تھیں اور گزرتے ہوئے تھوڑا سا ان کے اوپر گرا دیا. بہت غصے ہوئے, ناراض ہوئے, کہنے لگے اچھا میرے اوپر گرایا دیکھ کے نہیں چلتی, میں تو چلو شیخ کے گھر کی بھنگن ہے, میں مسافر یعنی اجنبی جگہ میں ہوں, ورنہ گنگو ہوتا تو مزہ چکھاتا. وہ ظاہر ہے یہ باتیں کہیں, وہ بیچاری چلی گئیں, آ کے جا کر بتا دیا شیخ نظام الدین بقی کو کہ اچھا اس طرح ہوا تھا. او اچھا, انہوں نے کہا ابھی تو بہت کچھ بھرا ہوا, ابھی تو گند اندر بھرا ہوا ہے. ان حضرات کے یہاں وہی تھا, پہلے گند خالی کرو, اس کے بعد پھر وظائف اور قرآن وغیرہ پڑھیں گے نا تو اس کی برکات حاصل ہوں گی, لیکن وہ گند اندر بھرا. تو کہا ٹھیک ہے, اور تھوڑا عرصے تک رہنے دیا. ایک مہینے, دو مہینے, تین مہینے, کچھ عرصہ گزرا ہوگا, تقریباً دو ماہ گزرے. اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا پھر دوبارہ اسی طرح کرنا, اور اس طرح کے گرنے لگ جانا کہ گر جاؤ اور اس کے ان کے اوپر تھوڑا سا لگ جائے. پھر دوبارہ وہ گزری اور گند ان کے اوپر گرا, وہ تھوڑی سی گرنے لگیں. ان کو پھر غصہ آیا لیکن کچھ کہا نہیں, بس گھور کے دیکھا اور بیٹھ گئے, سکون سے بیٹھ گئے. انہوں نے جا کر بتایا شیخ سے کہ اس طرح انہوں نے کیا تھا, کہ اس مرتبہ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے, لیکن بس گھور کے دیکھا غصے میں مجھے اور سکون سے بیٹھ گئے. کہا اچھا اس کا مطلب ہے ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی باقی ہے. اس کے بعد اور تقریباً دو مہینے اسی طرح گزار لیے, دو مہینے یا تین مہینے ہوں گے گزار لیے. اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا اس مرتبہ تو اب ایسا کرو کہ پورا ان کے اوپر گرائی دینا. ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھدار تھی, حالانکہ کام والی ہے, بھنگن ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, وہ بھی گئی اس طرح گرنے لگی کہ پورا ان کے اوپر گرا دیا, اور اوپر سے نیچے تک پورے گند میں, نجاست کے اندر پورا گند تھا, کچرا تھا. اب وہ بیچارے او اچھا لگ گیا ہوگا, پریشان ہو گئے کہ اچھا بیچاری میرے سے ٹکرا کے گر گئی, یہ کیا ہوا. تو جلدی سے وہ گند بھی ہاتھ سے اٹھا کر اس کے لیے بھرنے لگے, اس پر ترس کھانے لگے اور وہ گند بھی اٹھا کر اس میں بھرنے لگے. اس کو بھی تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑا عرصے پہلے تو مارنے کے لیے تیار تھا. جا کر شیخ کے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, کام بن گیا, جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. یہ تھا نا جس کو تخلیہ کہتے ہیں, جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی, اب کیا باقی رہا. جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے, یہ ان حضرات کے یہاں کیا ہوتا تھا, ایک بزرگ جا رہے تھے, غالباً بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, کہیں جا رہے تھے, خدام ساتھ تھے, لوگ ساتھ چل رہے تھے, ظاہر ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ بزرگوں کا جیسا ہوتا ہے احترام, لیکن ان کا احترام ایسا کہ دل میں ان کے اندر بڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ ہے, میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. ان کے لیے پھر خدام وغیرہ کا ہونا بھی ان کو کوئی برائی میں مبتلا نہیں کرتا. بہرحال جا رہے تھے تو کہیں سے گزر رہے تھے, اوپر سے کسی نے کچرا پھینک دیا اور پورے ان کے کپڑے وغیرہ گندے ہو گئے, جسم گندا ہو گیا. ظاہر ہے انسان کو غصہ آئے گا اور آنا بھی ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معقول ہے کہ اچھا اس طرح پھینکنا ہی نہیں چاہیے تھا کچرا. بہرحال انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برس جاتی یا راکھ گر جاتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچرا ہی گرا. یعنی ان کو یہ نہیں تھا کس نے کیا ہے, کہ من جانب اللہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے لیے اس پہ اس کے دل میں ڈالا کہ اس وقت وہ کچرا پھینکے, مجھ پر گرا تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. یا اللہ میں تو اس قابل تھا کہ آگ برس جاتی, آپ نے عنایت کی کہ صرف کچرا ہی ہے تو اس میں کیا ہو گیا. اس سے کوئی تعلق نہیں کس نے پھینکا اور کیا ہوا, وہ لوگوں کی طرف نظر ہی نہیں تھی, وہ تو پوری نظر اللہ کی طرف تھی. گئے کپڑے بدل لیے اور واپس آ گئے. یہ ان حضرات کی شان ہوتی ہے. بہرحال تو یہ اب شاہ نظام الدین بلخی نے ان سے کہا کہ اچھا شکار کے لیے جانا ہے, کتوں کو تیار رکھنا, اس لیے کہ مقصد تو حاصل ہو گیا ہے, اب بس اخیری ان سے ذرا سا اور دیکھ لینا ہے کہ اچھا کتنے پختہ ہیں. تو نظام شکار کے لیے جانا ہے, کتوں کو تیار رکھنا. تو اب شکار کے لیے چلے اور شاہ نظام الدین وہ بھی ساتھ ہیں, خدام کو مجمع بھی ساتھ ہیں اور یہ کتوں کو سنبھال. لیکن کتے مضبوط طاقتور تھے اور یہ بیچارے کمزور تھے, ظاہر ہے اتنے عرصے سے اسی طرح مجاہدے میں گزار رہے تھے اور ویسے بھی کمزور تھے. تو بہرحال اب وہ شکار کے لیے گئے, جیسے ہی شکار نظر پڑا تو کتے بھاگنے لگے. اب وہ زنجیریں پکڑ رہے ہیں کتوں کی اور وہ قابو میں نہیں آ رہے. انہوں نے سوچا شیخ کا حکم ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے, کسی طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھ اس کو باندھ لیا, ان زنجیروں کو رسیوں کو اپنے ساتھ باندھ لیا کہ کتے کسی طریقے سے چھوٹ نہ جائیں. ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے لیکن مجھ سے بندھا ہوا ہوگا تو نہیں چھوٹے گا. لیکن کتے بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ بیچارے سواری سے نیچے گرے, گر کے وہ پلٹتے پلٹتے وہ کتے اس کو کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ بیچارے زخمی ہوتے جا رہے ہیں. اس حال میں بھی عجیب بات ہے, اس حال میں بھی یہ نہیں تھا کہ کتنا مشکل حکم مجھے دے دیا کرنے کا, یہ احساس تھا کہ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, کہ شیخ نے کہا تھا کتوں کو قابو میں رکھنا ہے اور میں نے قابو میں نہیں رکھا. حالانکہ اپنی حد تک اس سے زیادہ انسان کیا کر سکتا تھا, لیکن یہ ہے یہ احساس کہ شیخ نے جو حکم دیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا, اس میں کوتاہی ہو گئی ہوگی, یہ کانپ رہے تھے. بہرحال شیخ کو تو مقصد یہی تھا کہ ان کو امتحان لینا مقصد تھا. بہرحال وہ فرماتے ہیں بعد میں جب وہ واپس پہنچے, جو خیر خدام نے پھر کتوں کو پکڑ لیا, ان کو لے آئے گھر پہ. رات میں شاہ نظام الدین بلخی جو تھے انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں اپنے شیخ عبد القدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا کہ نظام الدین تم نے ہمارے اولاد سے اتنی سخت محنت لی, ہم نے تو تم سے اتنی محنت نہیں لی تھی, تم نے ہمارے اولاد سے اتنی محنت لی. بہرحال تو صبح جب اٹھے تو شیخ نے تو دیکھ لیا تھا کہ کام ہو چکا ہے. صبح ان کو بلایا, ان کو سینے سے لگایا اور ان کو خلافت دی, فرمایا کہ جو فیضان ہم تمہارے دادا کے پاس سے ہندوستان سے لے کر آئے تھے اب وہ میں تمہیں دیتا ہوں, خلافت و رجاعت دی, کہا جاؤ جا کر ہندوستان میں اب اس فیض کو پھیلاؤ. تو یہ میں اصل بتانا یہ تھا کہ اصل ان کے یہاں کیسے مجاہدے ہوتے تھے کہ یہ دل کی گند جو ہے وہ نکل جائے, تخلیہ ہو جائے, اس کے بعد پھر تہلیہ ہوتا تھا. پھر ظاہر ہے اب یہ شخص جب دل گند سے صاف ہے اب یہ تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا تو اس کی کیا برکات حاصل ہوں گے. آگے انشاءاللہ یہاں سے کل بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.